نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 262 آیت نمبر 1 سے 52 سورۃ القلم لیسن نمبر 262 آیت نمبر 1 to 52 سورۃ القلم چند باتیں سورۃ کے بارے میں سورۃ قلم ترتیب کے اعتبار سے 68 یعنی 68 نمبر کی سورہ ہے سورۃ کا نام قلم بالکل شروع ہی کے لفظ سے ہے دو رکوع ہیں 52 آیات ہیں 300 کلمات ہیں 300 اور 1256 1256 حروف ہیں یہ سورۃ مکی ہے اور مکی دور کا بھی وہ دور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ بڑی گرم جوشی سے شروع ہو چکا تھا جن کی روحیں حقیقت میں فطرت کے ساتھ میچ کر رہی تھیں ابھی تک ماحول کا اثر نہیں تھا کوئی تعصب نہیں تھا ان کے اوپر تو وہ لوگ آپ کی دعوت پر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی پھیلتی ہوئی دعوت سے بہت پریشان دکھ رہے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن مجنوں دیوانہ اس قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیا تھا تین بنیادی مضمون ہیں اس صورت کے نمبر ایک مخالفین کے اعتراضات کا جواب کیسے دیا جائے دوسرا مخالفت کرنے والوں کو نصیحت کیسے کی جائے کیونکہ کاٹنا تو ان کو بھی نہیں اصلاح کرنا مقصود ہے اور تیسرا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے داعی دین کو اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر اور استقامت کی تلقین شروع کی جو آیات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگے ہوئے الزامات کے جواب میں کہا کہ یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اصل میں تو آپ اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں ایک وقت آنے والا ہے تھوڑی دیر رہ گئی ہے یہ خود دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور کون تھا جو حقیقت میں اعلیٰ اخلاق والا تھا مخالفتوں کا طوفان تھم جائے گا صرف تھوڑا سا تم آگے سے ریئیکشن کرنا چھوڑ دو جب ریئیکشن کرتے ہیں نا تو اور زیادہ جھاگ اٹھتا ہے پانی کو اس کی جگہ پہ چھوڑ دیں خود بخود دب جاتا ہے یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہمیں اس میں سمجھ آتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے خلاف کچھ بولے کچھ لکھے کچھ کہے خاموش خود ہی دب جائے گا ہم جب اس کے جواب میں بیانات دینے لگتے ہیں تو بازار اور گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کچھ آنکھیں کھولنے والا انداز ہے ایک شخص کا کردار پیش کیا مکہ والے اس کو خوب جانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے تھے ہر دیکھنے والا دیکھ رہا تھا کہ آپ کی مخالفت میں جو سردار پیش کیا جاتا ہے وہ کیسا ہے یعنی ان کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تقابل ہے اس کے بعد آیت نمبر 17 سے 33 یعنی 33 میں ایک قصہ ہے باغ والوں کا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو پا کر اس کی ناشکری کی اور اس کے اندر جو ایک شخص سب سے کچھ بہتر تھا اس کی بروقت کی ہوئی نصیحت کو مان کر لوگ بات مان جاتے تو اچھا ہوتا لیکن انہوں نے اس کی بات بھی نہ مانی اور نعمت سے محروم ہو گئے ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا مکہ والوں کو بتا دیا کہ اللہ کا رسول تمہارے پاس آیا ہے تم اس کو ایک آزمائش سمجھتے ہو اصل میں یہ ایک نعمت ہے اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ اس کو یہاں سے اٹھا کر مدینہ منورہ لے جائے گا اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 47 34 سے 47 تک کفار کو مسلسل نصیحت کی گئی کہ باز آ جاؤ تم اس دریا کے آگے بند نہیں باندھ سکتے حق کا طوفان حق کا سیلاب بہہ کر لے جاتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ مطلب بے پرواہ ہو کر اس کو بھی اپنے اندر ہی ڈبو لیتا ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو اور پھر آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سکھایا گیا کہ آپ اس طرح جلدی نہ کیجیے گا جیسے اجتہادی طور پر حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور ہم پارے کے تھیم کے ساتھ بھی اب ہر صورت کو میچ کیا کریں گے پہلی صورت ہم نے ملک دیکھی کہ توحید کی بات تھی تبلیغ کے سفر میں ایک داعی دین کو جو موضوعات لینے چاہیے صورت ملک اس کی بہترین مثال ہے جس میں اللہ کی بڑائی تبارک الذی بیدہ الملک اور مقصد حیات لیا بلوکم ایکم احسن عملا کی بات ہوئی پھر توحید کے دلائل نہ اس میں کوئی فقہی باتیں کرنی چاہیے نہ کوئی مناظرے اور کوئی بحثیں ہوں اب صورت قلم میں ہم دیکھیں گے کہ تبلیغ کے راستے میں جب لوگ آپ کے اوپر الزام لگائیں، اور ضرور لگتا ہے، جب سچا دین آئے گا مخالفتیں ہوں گی، کوئی مانے کہ نہ مانے، جہاں مخالفت کوئی نہیں وہاں دین ہی کوئی نہیں، جس کو سب اچھا کہ وہ بالکل اچھا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم سب کو یہاں پیغام دیا گیا کہ جب اپنے ہی بیگانے بن جائیں دین کے نام پہ، تو اس وقت آپ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. تو آئیے سورت شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے. انداز اس کا بھی وہی ہوگا، ہم اپنی ساری ہی آخری سورتوں کو بالکل لائٹ وے میں پڑھیں گے. مشکل الفاظ، اس کی تفسیر، جو بھی سننا چاہیں. الحمدللہ پیچھے کئی سال کی تفسیر میں ہم نے ان کی مختلف اینگل سے بات کی ہے، لیکن اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ ہم ان کو ایک اسٹریچ میں لے کر جو اصل بنیادی نقطہ اس کو سمجھیں، کیونکہ بعض دفعہ جب بہت ساری تفسیر ہوتی ہے تو پھر ردم ختم ہو جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسترون. نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. لفظ نون جو ہے یہ سورت کا نام بھی ہے اور سورت قلم بھی اس کا نام ہے. آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس سورت کے دو نام ہیں، ایک نون اور ایک قلم. اب نون سے کیا مراد ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ نون سے مراد حروف مقطعات ہے، اور جن کے معنی اللہ کو معلوم ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتا دیے. کچھ لوگوں نے اس میں زبردستی اس کو دوات بنانا چاہا. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ کیسے جاتی، قلم کے ساتھ ہی دوات. دوات کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے نون لکھا ہوا ہے نا، تو یہ باہر جو نون ہے یہ ہانڈی ہے، اور اندر جو ڈنڈی یا نون ہے وہ ایک قسم کا اس میں لکھنے اور ڈپ کرنے کے لیے جو قلم ہوتا ہے. ہوگی بات کوئی کہہ لے، لیکن میں تو اس کو تکلف سمجھتی ہوں. بات کریں گے والقلم پہ. قسم ہے قلم کی، کون سا قلم؟ تین مختلف تفاسیر اس کی سمجھ آتی ہیں. کون سی قلم ہے؟ سب سے پہلی بات فرمایا کہ وہ قلم جس سے کاتبین وحی قرآن لکھ رہے تھے، اور وہ قلم بڑے قیمتی ہو جاتے ہیں جس سے لوگ اللہ کی کتاب کو لکھتے ہیں. قرآن لکھنے والے قلم، آج آپ کے قلم بھی اسی میں ہی آتے ہیں. دوسرا، تقدیر لکھنے والے قلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس دنیا میں بنائی گئی وہ قلم. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب. قلم نے پوچھا کیا لکھوں، تو حکم دیا گیا کہ تقدیر الہی کے ساتھ قیامت تک آنے والے واقعات کو لکھ دے. یہ روایت مختلف روایات سے ملتی ہے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے ابن عمر سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اور پھر جو نعمتوں کی بے قدری کریں جو لکھتے ہی نہیں ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمیں عادت نہیں، ہم لکھ نہیں سکتے، بہت نقصان کرتے ہیں اپنا. قلم کے ساتھ بندے کا ذہن فوکس ہوتا ہے. شروع شروع میں اسٹوڈنٹس کو بہت دفعہ کہنا پڑتا ہے، لیکن 28-29 پارے پڑھنے لکھنے سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ لکھے تو زیادتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم فوکس نہیں کر پاتے، جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ذہن قلم کے ساتھ بالکل اسی جگہ رہتا ہے. ہم جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ذہن بہت جگہ سے بھٹکتا ہے. صرف لکھنے کی شکل بنا کے، ہاتھ بنا کے بالکل کاپی کی طرف دیکھتے رہے، آپ دیکھیں گے کہ بات آپ کے دل کے اوپر زیادہ ہوگی. اسی طرح قلم کا ایک تیسری تفسیر جو کی جاتی ہے کہ ہر بات لکھنے والے، کیونکہ قلم محفوظ کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. آج اس کی جگہ پہ ماؤس آ گئے اور کمپیوٹرز کی اسکرین بن گئی پیپرز، لیکن حقیقت ہے کہ کوئی بھی علم، دین کا ہو یا دنیا کو، انسانیت کے نفع کا ہو، تو اس کو جمع کرنے میں قلم کا بہت ہاتھ ہے. اگر قلم نہ ہوتا، چاہے وہ کل کے گھڑے ہوئے قلم کی صورت میں جو لکڑیوں سے بنتے تھے، یا آج کے بہترین پنس والے قلم نہ ہوتے، تو علم کے اتنے خزانے اور علوم اور یونیورسٹیز اور کالج ہمیں نہ دکھتی. یہاں سے آپ دیکھیے کہ چھری کی قسم نہیں کھائی گئی، ڈوئی کی، چمچے کی نہیں کھائی گئی. ہم اپنا عمل دیکھ لیں کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے گھر میں کتنے قلم ہیں اور کتنے ہمارے گھر میں چھری کانٹے ہیں، کتنی میک اپ کی چیزیں ہیں، پینسلیں ہیں اور لپسٹکس ہیں، اور کتنے قلم ہیں. بہرحال ہمارا دین پڑھے لکھے لوگوں کا دین ہے. اقرا سے بات شروع ہوئی تھی پہلی صورتوں میں، اور یہ بھی اس کے بعد کی صورتوں میں جس میں قلم کی بات ہوئی. اللہ کرے امت مسلمہ پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو بھی سمجھ جائے اور اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے. بعض لوگ تو پڑھنے لکھنے کو ایک فالتو کام سمجھتے ہیں، اور بعض تو ابھی تک بھی اپنے ارد گرد والوں کو یہ یقین ہی نہیں دلا چکے کہ ہم پڑھ لکھ کر ان کے لیے کتنی آسانیاں فرما رہے ہیں۔ تو گھروں کے اندر دین آتا ہے، اس کی برکت گھر والوں کو ملتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں قلم ہے اور آپ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، تو اب آپ کو بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائزنگ رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ خوشی محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کے لیے چن لیا۔ ایک شعر ہے عربی کا، جب کہ قسم کھائیں بہادر لوگ کسی دن اپنی تلوار کی، اور اس کو شمار کریں ان چیزوں میں جو انسان کو عزت اور شرف بخشتی ہیں، تو کافی ہے لکھنے والوں کا قلم ان کی عزت اور برتری کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی۔ تو بہرحال اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ قلم کی اہمیت۔ وما یسترون سے کیا مراد ہے، اسی میں گزر گئی بات۔ اگر تو پہلی مثال لی جائے تو قرآن کا لکھا ہوا جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور اگر تقدیر مراد لی جائے تو پھر مراد ہے تقدیر کے صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس رکھی۔ اگر تقدیر والی بات لیں تو لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اتنی قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ قسم کا جواب ہے آگے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون تو نہیں ہے۔ یہ کیوں فنیٹک کہتے ہیں آپ کو؟ یہ کیوں آپ کو باتوں میں آیا ہوا شخص کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی دیوانے لوگ نہیں دیکھے؟ کیا ان کو نہیں پتہ دیوانے ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں جیسی آپ کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے جو قرآن نازل ہو رہا ہے، کیا یہ دیوانگی کی بات ہے؟ جھوٹے الزام لگاتے ہیں یہ آپ پر، یہ ایسی باتیں کر کر کے آپ کے اس کلام کی اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیوانوں کی باتیں ایسی نہیں حکمت والی ہوتی کہ جن کو سن کر دل کے ویرانوں میں بہار آنے لگے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کر لیں باتیں کرنے والے، آپ اپنے صدقہ جاریہ بناتے جائیں، آپ اپنی قبر کے لیے بلب اور ٹیوب لائٹس آرڈر کرتے جائیں، باتیں کرنے والے کرتے رہیں گے، نہ کرنا نہ کرانا، اور کسی کو کرتے بھی نہ دیکھنا۔ مکہ والوں کا حال کچھ اسی قسم کا تھا، کیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پھیلنے پہ پریشان تھے، دکھی تھے، اور اس طریقے سے باتیں کرتے تھے کہ آپ کی باتیں سن کے اللہ کے نبی چھوڑ دیں، اور حقیقت میں آپ چھوڑ چکے ہوتے اگر آپ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے۔ حق کا دائی اگر دنیاوی فائدوں کے لیے وہ کام کر رہا ہو تو ایک دن نہ کر سکے، کیونکہ ایسے کام کرنے والوں کو کبھی تمغے کم ہی ملے۔ ہر بندہ ان سے جان چھڑانے لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے لیے تو ایک اور مشکل چیز بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خلق خدا کی جو خدمت کر رہے ہیں، آپ کے لیے جو اجر ہے، اتنی اذیت ناک باتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اس آیت کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ آج امت میں، گئے گزرے دور میں بھی جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جتنے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق نیکیوں کے کام ہو رہے ہیں، جتنے حج اور عمرے ہو رہے ہیں، جتنے صدقہ و خیرات کی پینیز اور ڈالرز اور کیا کچھ جمع ہو رہے ہیں، اس کا اجر پیچھے سے کس پہ جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا فائدہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پیسہ لگا جو جہاں بعد میں بھی پروفٹ آتا رہے۔ بعض چھوٹے بچوں کا سوچ کے کہیں پیسہ لگا دیتے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے تک پیسہ آتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو تجارت کی اس کو دیکھ لو کہ اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ممنون میں لفظ من ہے، من کٹنے کو کہتے ہیں، احسان کو بھی اس لیے من کہتے ہیں کہ جس کا احسان آپ کے اوپر آ جاتا ہے پھر آپ کی زبان کٹ جاتی ہے، آپ اس کے آگے بول نہیں سکتے۔ آج اگر آپ کو بھی کوئی قرآن کی طرف آنے کے بعد مجنون، دیوانہ، فنیٹک اور پتہ نہیں ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹک کہہ چکا ہو، تو خوشخبری ہے آپ کے لیے بھی، کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کی باتیں کیا، وہ تو باتیں کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں، تم نیکیاں کر کے نہیں تھکو گے۔ کام کرتے جاؤ، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے دین کی ذمہ داریاں جو تمہیں دی ہیں اس کو سامنے اٹھا کر بس کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہے۔ خالق کی زبان سے اپنی تخلیق کے شاہکار کی تعریف ہو رہی ہے۔ پیدا کرنے والا خود اپنی تخلیق یا اپنی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ واہ یہ کیسے؟ اگر حقیقت میں ہم اس جملے کی خوبی کو سمجھنا چاہیں نا تو پہلے خل کو سمجھ لیجیے، کیونکہ آیت کا ہر لفظ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے، ایک دنیا بھری ہوئی ہے، ہر کلمہ غور سے دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ اور انا شدت کا آپ کہاں ہے لا علا، یہ دو الگ لفظ ہیں، کہاں خلق، خلق پہ ہیں۔ خلق کیا ہوتا ہے، پیچھے تھوڑی سی اس پہ بات ہوئی، لیکن یہاں ان آیات کے ناطے سے ہم دیکھیں گے، خلق کہتے ہیں پرانا ہونے کو۔ جب کوئی چیز بہت پرانی ہو جاتی ہے نا تو وہ خلق کہلاتی ہے، اسی طرح خلق وہ چیز ہے جو عادت بن جائے، نہ اس سے بازاری اخلاق مراد ہے کہ مارکیٹنگ کے لیے منہ بگاڑ کر باتیں کی جائیں کہ کسٹمرز کو دیکھا جائے، نہ مارکیٹنگ والا اخلاق ہے کہ لوگوں کو دکھا کر چیزیں پیسے بٹورے جائیں، اور نہ اس سے ڈرائنگ روم والا اخلاق ہے کہ جو آپ اپنی فرینڈ یا اپنے رشتہ داروں کے آنے پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ اخلاق ہے جو کچن میں آ کے ماسی کو ڈانٹتے ہوئے آپ کا اخلاق ہوتا ہے، کہ بعض دفعہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مہمان بھی نہیں سوچ سکتے کہ ابھی جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہی آپ اٹھی ہیں کہ اچھا آپ بیٹھے میں آئی، کچن میں جا کر آپ کا اخلاق کیا ہوا، وہ اخلاق نہیں ہوتا، وہ لبادہ ہوتا ہے، اوپر سے اتر جاتا ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں وہ اتر جاتا ہے۔ نفس کے اس ملکہ، ملکہ کہتے ہیں ملکیت سے، نفس کے اس ملکہ اور استعداد کو خلق کہتے ہیں جس میں وہ پایا جائے، اس کے لیے افعال جمیلہ اور خصائل حمیدہ پر عمل پیرا ہونا آسان اور سہل ہو جائے۔ بڑی مشکل تفسیر کبیر ہے اصل میں، اس کی یہ کوٹیشن ہے، یعنی ایسا کام جس پہ عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جائے۔ پرانا کپڑا پہننا آسان لگتا ہے نا، بالکل وہی کیفیت ہے، اچھے اور خوبصورت کام کے اندر آسانی اور سہولت کا ہونا خلق ہوتا ہے۔ کوئی کام خلق اسی وقت کہلائے گا جب اس کے لیے تکلف سے کام لینے کی نوبت نہ آئے، جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے نا، کان بے تکلف سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے، اسی طرح جس شخص کی فطرت میں سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقویٰ، یہ اسی طرح رچ بس جائے تو اس کو آپ کہیں گے لعلی خلق عظیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں میں تھے۔ لفظ عظیم کو بھی دیکھیں گے، بہت بڑا اس کا معنی ہے، مخلوق میں سے جس کی سرعت رفتار یعنی تیز رفتاری یا عزم بلند کو کوئی نہ پا سکے اسے عظیم کہتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے لیے، وہ العظیم ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں، اس کے لیے اسماء الحسنہ میں سے سن لے لفظ العظیم کو، لیکن انسانوں میں عظیم کون ہوتا ہے، جس کی تیز رفتاری یعنی کام کرنے کی رفتار، اور جس کے بلند عزم، حوصلے بھی بلند، عزم بلند کو کوئی نہ پا سکے، وہ ہے عظیم۔ اپنے آپ سے پوچھئے کام کرنے کی رفتار کیسی ہے اور حوصلے کتنے بلند ہیں۔ اور لعلی جو لفظ ہے نا، علی استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے، علو کسی پر حاوی ہونا، چھا جانا اور قابو پانا۔ اب اگر آپ آیت کو دیکھیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کس طرح ثابت کیا گیا، کہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہیں یہ چیزیں، نہ آپ کو تکلف کرنا پڑتا ہے، نہ بناوٹ دکھانی پڑتی ہے، بلکہ آپ کا اخلاق دشمنوں سے بھی نہیں چھپتا۔ جب اوپری اخلاق ہوتا ہے نا تو چند لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، اور چند لوگ ہمارے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اخلاق کی گواہی سب سے پہلے گھر کا ملازم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کی گواہی حضرت انس رضی اللہ عنہ دیتے ہیں، جو خادم خاص کی حیثیت سے 10 سال آپ کے پاس رہے۔ مدینہ جب آئے تو ان کی ماں ام سلیم ان کو اللہ کے نبی کے پاس چھوڑ گئیں۔ کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، لیکن آپ نے مجھے کبھی ایک بار یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ کیا 10 سال میں کوئی کام خلاف طبع نہیں ہوا ہوگا؟ تو اس کا مطلب کہ کچھ نہیں کہنا چاہیے جن کو کام دیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جب کوئی غلطی کر کے آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی میرے اوپر اپنی زبان سے تانوں کے تیر نہیں برساتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ جب کوئی نہ سن رہا ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس کی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی بلندی کا حال یہ تھا کہ مدینہ کی کوئی لونڈی باندھی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہتی لے جا سکتی تھی. بخاری کی روایت ہے, یہ نہیں کہ لے جاتی تھی, مراد یہ کہ ہر ایک سے ملتے تھے, گھلتے تھے. یہ نہیں کہ بڑائی کے زوم میں رکھا ہوا تھا کہ اتنے ہاتھ آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا اور کوئی آپ سے بات نہیں کرتا. یعنی قریب رہنے والوں میں سے تھے, دور نہیں تھے بڑے لیڈرز کی طرح کہ لوگوں کی پہنچ میں ہی نہ رہیں. حضرت عائشہ بیوی ہیں, دوسری گواہی جو ہوتی ہے نا وہ بیوی کی ہوتی ہے. انسان سب سے چھپ جاتا ہے, بیوی سے نہیں چھپ سکتا. آپ فرماتی ہے کہ نہ کبھی اپنے ہاتھ سے آپ نے کسی کو مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے, کہ اس میں کسی کافر کو مارنا اور قتل کرنا ضرورت پڑی ہو, ورنہ نہ آپ نے کسی خادم کو مارا نہ عورت کو مارا. جس کسی سے کوئی خطا یا لغزش ہو بھی گئی تو اس کا انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو اور اس پر شرعی سزا دی جا رہی ہو. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح اخلاق کا پتہ چلتا ہے بندے کے دل سے, مال کی کتنی محبت ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جب کبھی کسی چیز کا سوال کیا گیا آپ نے جواب میں نہیں نہیں کیا. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نہ فحش گو تھے, نہ فحش کے پاس جاتے تھے, نہ بازاروں میں شور و شغف کرتے تھے, برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے, بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ تھا آپ کا اخلاق. اللہ کے نبی نے اخلاق سے دین کو پھیلایا. پیچھے ہم واقعہ پڑھ بھی چکے ہیں. ایک دن آج کی بات میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع غزوے سے واپس آ رہے تھے اور آپ کی تلوار ایک ایسے دشمن نے آپ کے سینے پہ تان لی جو بہت آپ کے خلاف تھا. کہنے لگا میں ینقذک منی, اے محمد تجھے آپ مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اتنے جوش سے کہا اللہ, اللہ بچائے گا. اس کے دل پہ اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار آ گئی اور وہ نیچے ڈھیر ہو گیا. کہا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو کہا اللہ کے نبی آپ بہت اچھے ہیں پکڑنے والے, یعنی مجھے چھوڑ دیں میں آپ احسان مانوں گا. آپ نے کہا نہیں تمہیں بھی اللہ ہی بچائے گا, اور آپ نے اس کو معاف کیا. وہ شخص واپس گیا, قبیلے والوں کو کہہ کے آیا تھا آپ سنیے گا چند دن پہلے میں نے یہ کیا. انتہائی خوبصورت اس کا میسج تھا, اخلاق رسول. آج امت مسلمہ یہ اخلاق بھول چکی, قوم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آیا, کہتا دیکھنا بھی جاتا ہوں محمد کو قتل کر کے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قوم والے بیٹھے تھے انتظار میں کہ ابھی خبر آئی کہ آئی, کیونکہ آپ بے سود سو رہے تھے اور تلوار آپ کی لٹک رہی تھی. جا کے تعریف کی کہ اچھا ایسا اخلاق ہے, پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی. اور اس پہ یہی بات تھی کہ اگر وہ پہلی بات کر چکا ہوتا تو جا کے کیا خبر دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا. کتنی بری خبر ہوتی. یا اللہ کے نبی اس کو قتل کر دیتے تو لوگ کیا خبر سنتے کہ اللہ کے نبی نے اس کافر کو مار دیا, اس کا اسلام پہ کیا اثر آتا. اور جب اس نے جا کے اللہ کے نبی کی تعریفیں کی, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. آج اس اخلاق کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے والے بنے. ابھی تو ہم آپس میں لڑ کے ختم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اخلاق کے اوپر اور بہت ساری احادیث ہیں, پوری اس پہ ایک لیکچر موجود ہے, پوری پوری کتابیں موجود ہیں اخلاق حسنہ اور اس طرح کی, کہ جس میں خلاصہ کہہ کے قیامت کے دن اچھے اخلاق کی بہت قیمت ہے, نام اعمال میں سب سے بھاری ہوگی. لیکن اچھے اخلاق سے مراد یہ نہیں کہ عورتیں مردوں سے باتیں کرتی رہیں, مرد عورتوں سے, اور وہ بھائی اور بھائی اور وہ بھابھی اور بھابھی کہتے رہے, اور اس طرح کے اخلاق نہیں جس کو آج ہمارے اخلاق کہتے ہیں. اخلاق وہی ہوتا ہے جو دین اور مذہب کے تابع ہو. آپ اچھا اخلاق سمجھتے ہوئے کسی کا ہاتھ نہ ریجیکٹ کرے کہ جی اب شیک ہینڈ تو کرنا ہی پڑے گا, یہ تو بہت بد اخلاقی ہے. اور اب لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گانے نہ گائیں بیٹھ کے, یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے. اور بہن کے گھر شادی ہے تو اب میں اپٹن کے لیے اور مہندی کے لیے لڑکی لڑکوں کو اکٹھے وہاں نہ بھیج دوں, یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے. یہ بد اخلاقی نہیں ہے. اچھا اخلاق کہتا ہے بندہ مخلص رہے, دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے. اللہ کے نبی نے یمن کی طرف حضرت معاذ کو بھیجا تو آخری وصیت جو فرمائی پاؤں رکاب میں تھا, آپ نے فرمایا یا معاذ, اے معاذ, احسن خلقک, اچھے اخلاق رکھنا للناس لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. آج دین کے ساتھ اگر اخلاق مل جائے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا پوری اسلام والوں کی ہے. ہم اپنے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو دور کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں, بدلیں, ہمارا تھوڑا سا معاملہ بھی دوسرے بڑا کر کے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جس کو مجنوں کہتے ہو وہ اخلاق کی بلندیوں پہ ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, پسند قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کون واقعی مجنو ہے, کون فتنوں میں چلا گیا. آج تمہارے دل میں جو آتا ہے تم نبی کے بارے میں کہہ دیتے ہو نا, چپ کر کے سن کے چلے جاتے ہیں نا. کل جب حقیقت کھلے گی, جب پردہ چاک ہوگا, حشر برپا ہوگا, پھر پتہ چلے گا کہ دیوانہ تھا کون. اللہ کو ایک کہنے والا, اس کے احکامات کو ماننے والا, اس سے ڈرنے والا, یا پھر بتوں کے پجاری اور نفس امارہ کی فرما برداری کرنے والے, اور یا لوگوں سے ڈرنے والے, قیامت کا انکار کرنے والے. یہاں لفظ مفتون آیا ہے مجنون کے معنوں میں, وہ دیوانہ جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہو, فتنے میں ڈال دیا ہو. کہا کل پتہ چلے گا کہ یہ اذیتیں برداشت کر کے بھی چپ کر جاتے ہیں, یہ گالیاں سن کے بھی دعائیں دیتے ہیں, یہ تمہاری بے رخیوں کے جواب میں اپنا رخ انور تمہاری طرف کرتے ہیں. کبھی آج کے دور کو اور اللہ کے نبی کے دور کو ساتھ ساتھ رکھ کے دیکھیے. آج آپ کہتے ہیں کسی کو میری پرواہ نہیں, مجھے کیا پرواہ, چھوڑو میرے بغیر ان کا گزارا ہو جاتا ہے, میرا بھی ان کے بغیر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں سوچا. خود اللہ کے نبی بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتے تھے, وہ جھٹلاتے تھے. اگر اللہ کے نبی ایک روایتی لیڈر ہوتے نا, تو یہی انا کا مسئلہ بہت ہوتا ہے, لو جی اب لیڈر اٹھ کے چل پڑا ان کے پاس. جس کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا نا, وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں رہتا. لوگ خود ہی آگے, اب بغیر بلائے آگے, آپ پوچھ کے آگے, اب عام لوگوں میں آگے, کوئی پروٹوکول نہیں ملا. نہیں ملا, کل پتہ چلے گا کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, ان میں سے واقعی کون مفتون ہے, کون فتنوں میں ڈل چکا ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ, بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ راہ سے کون بھٹکا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. آپ کو آخری صورتوں میں یہ انداز بہت دکھے گا, تکبر. آگے بھی آ رہا ہے, صورت حشر میں بھی ہم پڑھ چکے کہ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ, جنتی جہنمی برابر نہیں. یہاں آ رہا ہے, اگلی صورت میں پھر آئے گا کہ کون دلن سبیلی ہی اور کون مختدین ہے. دنیا والے بہت پولیوشن پیدا کرتے ہیں, یہ ہے وہ ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آتا کون ٹھیک ہے, اس طرح کی بات ہے. کہا آج چپ کر جاؤ, اس نبی کی کثر نفسی کو تم یہ سوچتے ہو یہ کوئی کمزور ہے. کوئی بڑا انسان ہوتا تو شاید ہماری اتنی باتیں سن کے تو ہم سے قطع تعلق کر ہی چکا ہوتا. یہ بار بار کیوں دوستیوں کے ہاتھ پھیلاتا ہے, یہ کیوں, اس کا گزارا نہیں ہمارے بغیر. نہیں, اس کا گزارا تو ہے, لیکن ان نقل اللہ خلق نظیم, اللہ کے نبی نے اپنے اعلی اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا تھا. یاد کریں, ایک جملہ لکھ لیں, دنیاوی اخلاق کی خوبی کہتی ہے کہ بندہ اپنے قریب کرتا ہے لوگوں کو. میری تعریف ہو لوگ مجھے کہ کتنے اعلی اخلاق کی ہے, یہ بڑی ہنس مکھ ہے, یہ فلاں ہے, یہ اعلی اخلاق والے, خود فائدہ لیتے ہیں. کمرشل لوگ اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ایک دائی دین کا اعلی اخلاق ہونا قطعاً نہیں سوچتا نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریفیں کریں, کتنی اچھی ہیں یہ, کتنے پیار سے بات کرتی ہیں یہ. نہیں, اس کی ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ میرے اعلی اخلاق کو دیکھ کے اس دین پہ آ جاؤ, تمہیں پتہ لگ جائے اس دین کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے والے لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں. جو خواہ ہے تمہارے دل میں دین والوں کا, اس کو دور کرو. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, پھر اس کو تو خوب پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہدایت پہ آنے والوں کو کہ یہ باتوں میں آ گئے, یہ بھٹک گئے, یہ ہو گئے, یہ ہو گئے. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں نا یہ ہدایت میں, تم کیوں فکر کرتے ہو, آپ اپنی کیا فکر کریں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, بس آپ نہ کہنا مانیے گا جھٹلانے والوں کا. کیوں, کہ اللہ کے نبی جھٹلانے والوں کا کہنا ماننے والے تھے؟ نہیں, تصور میں وہ دن لے آئیے جو مکی دور کے بالکل آغاز کے تھے. آغاز سے مرائی کہ 3 سال کے بعد کا دور, دوسرا دور تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ایسے تو نہیں ان کو توڑ سکتے. پہلے تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں کہ یہ 2-4 لوگ ہیں نعوذ باللہ جن کے ذہن میں کوئی فطور آ گیا اور یہ آگے ایک نیا دین لے کر. شروع میں کچھ نہیں سمجھا, وہ ابو بکر تھے یا حضرت علی تھے یا چند لوگ تھے. تھوڑا عرصہ گزرا, دن بدن دعوت پھیلتی گئی. سچ پھیلتا ہے, آگ لگتی ہے تو پھیلتی ہے, کبھی نہیں کوئی آگ کو روک سکتا. اب ان کو فکر لگی. اب یہ دور تھا جو سمجھوتوں کا تھا. آپ ان اگلی ساری آیتوں کے آگے ایک ہی لفظ لکھ رہے ہیں کہ سمجھوتے کرنا چاہتے تھے. کہتے کیا تھے کہ بس 1 سال آپ ہمارے بتوں کو مان لیں, 1 سال ہم اللہ کو مان لیں گے. نہیں, یہ نہیں ہوتا. اچھا ایسا کرے, آپ 1 مہینہ ہمارے بتوں کو پوچھ لیں, ہم 1 سال آپ کے رب کی مانیں گے. یہ بھی نہیں ہوتا. اچھا آپ ایسا کریں, آپ 1 ہفتہ ہمارے بتوں کو پوچھ لیں, ہم 1 سال آپ کے خدا کو مانیں گے. اس طرح کمپرومائز سکھا رہے تھے. تو اللہ کہہ رہے ٹھہر جائیں, ان کی باتوں میں نہ آئیں. فلاتتیل مکذبین، ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے، کیوں ودو لو تو دخینو فیو دخینون، یہ تو تمنا کرتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے یہ اور بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ لفظ آیا دخن، دخن عربی زبان میں چکنائی کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا چکنی چپڑی باتیں کرنا، انگلش میں کہتے ہیں بٹرنگ۔ یہاں اشارہ ہے ان کی اس تمنا کی طرف، کہتے تھے کہ ایک دفعہ اگر اللہ کے نبی ہمارے بتوں کی برائی بیان کرنا چھوڑ دے ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، یہ باتیں نہ چھیڑیں اگر درس میں تو ہم آ جائیں گے۔ اس موضوع پہ میں کہہ دینا کہ یہ کام بہت اچھے ہیں ان کی ذرا تعریف کر دے تو ہم دیکھیے گا فور آ جائیں گے، اور کچھ نہیں بس ہمارے بتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں ہم آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی باتوں میں نانا، کیونکہ تم تھوڑا پھسلو گے یہ اور پھسلائیں گے۔ آپ ایک نیکی چھوڑتے ہیں کسی کے کہنے پہ، دوسری خود ہی چھوٹ جاتی ہے۔ بالکل اب امیجینیشن میں لائیں ذرا، میں آپ کو ایک بہت سیریس قسم کی ایکٹیویٹی کروانے والی ہوں، بالکل ایسے ٹیپر جو ہوتا ہے نا جیسے اس طرح کا پہاڑ کوئی سوچے، بالکل نوک آلا ذہن میں آ رہا، یعنی نیچے سے اوپر ایسے کوئی جا رہا ہے، ادھر کوئی بھی سلوپ لے لے، سلوپ یا سردیوں میں جیسے سنو ہوتی ہے تو کوئی سلوپ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پہاڑ بھی ایسا ہے اور نیکیوں کا سفر اس طرح بڑھ سے بڑا اتنا مشکل ہوتا ہے، رائٹ؟ جس پہ آپ کو وقت کے رواج سے مختلف طور پہ جانا ہے، اوپر جانا ہے، مشکل ہے۔ اب اگر آپ امیجن کریں کہ جگہ جو ہے آپ پہنچ گئے بڑی مشکل سے، یہاں کھڑے ہیں آپ، کوئی نیچے کھڑا ہے واپس بلا رہا ہے آ جاؤ، افا میں یم شی موقب بن لا بچی، وہ نیچے کر کے اس دنیا دنی کا سودا دار بنا ہے، وہ آپ کو اوپر دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ آپ تو پھر اس دنیا سے دل کاٹ دیں گے، تو آپ اوپر ہیں وہ نیچے کھڑا ہے۔ اب اس نے کیا چال کی کہ اس نے اس تکونی جگہ کے اوپر تھوڑا سا آئل بھی ملا ہوا، امیجینیشن میں آ رہا ہے، یہ ہے دخن فیو دخینون۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں میں نہیں آتا، یہاں تو تباہی ہے، نہیں تو گھڑے ہیں، نیچے تو سانپ ہے اور بچھو ہیں آگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہاں نہ بس آپ یہاں سے نا یہاں آ جائیں، ایک دفعہ اپنا بیلنس کھو دو۔ آپ اس کے کہنے پہ ایک پاؤں نیچے لگائیں گے فیو دخینون۔ یاد رکھے کبھی کسی کی کوئی بری دعوت بری بات قبول کرتے وقت اس مثال کو ذہن میں رکھ سکیں تو رکھ لیں، آپ ایک مانتے ہیں باقی وہ خود ہی منوا لیتے ہیں۔ آج آپ قرآن کی اس ڈوری کو کاٹیں، آپ ذرا گرفت ڈھیلی کریں اپنی اس کلاس کی، آزمانا چاہتے ہیں جائیں خود کو فتنے میں ڈالیں، 3 دن کلاس میں نہ آئیں آپ، ایسے اٹھتے پھرتے سنتے گھر سے سن لیں، آپ 4th دن اس کلاس کے بارے میں کچھ رائے کم رکھنے لگیں گے۔ اگر آج آپ اس کو اپنے لیے آکسیجن سمجھ رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے پھر آپ اس کو صرف پانی سمجھنے لگیں، 4th دن گزرے گا یہ پانی بھی نہیں لگے گی، 5th-6th دن آپ کو یہ بیکار چیز لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ود لو تو دخینو فیو دخینون، اور یہ آپ کو کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اوپر کھڑے ان کو اچھے نہیں لگتے، گلٹی کانشیس ہے کہ ہم تو نیچے کھڑے ہیں، ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہم بھی پکڑتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور ان کو لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح دخن کے جو لفظ ہے اس میں تمنا کرنے کا معنی بھی آتا ہے ایک اینگل سے، مطلب کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ایسا کریں جس کے یہ قابل ہے، ان کو بہت زیادہ نہ اہمیت دیں کہ کہیں یہ آپ کو بالکل ہی دوسری طرف لے جائیں۔ مجھے ایک ساتھی یاد آ جاتی ہیں شاید کو پڑھ کے، اچھی خاصی قرآن سے جڑی ہوئی گئی امریکہ میں، اور اس کے بعد کلاسز میں آئیں پھوٹ پھوٹ کے روئیں، کہتی مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے یہاں کے پہلی دفعہ شوہر کی خوشی کے لیے پہلے میں نے نقاب اتارا، کوئی بات نہیں یہ خیر ہے، اور پھر جب وہ مجھے ملی تھی تو شاید گلے میں بھی دوپٹہ نہیں تھا، پھر دوبارہ میرے ساتھ وہاں کلاسز میں آنے لگی، ہیلپ کرائی، تھوڑا آگے آئی، تو کہتی تھی کہ میں اس دن کو نہیں بھولتی جو میں نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کیا تھا، اور پھر باقاعدہ اس نے جا کے جو مجھے بتائی کہ میرا وہی شوہر مجھے تانے دیتا ہے کہ تم منافق ہو۔ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پہلے ان کی خوشی کے لیے بدلی اور اب وہی اس کو باتیں کرتے ہیں۔ ہماری عزت اب ایک ہی چیز میں ہے، اس کتاب پہ عمل سے، فائنل عزت للہ جميعا۔ اب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے اتار اتار کے بھی پھریں گے، لوگ باہر کانوں میں باتیں کریں گے، یہ 28 پارے پڑے ہوئے لوگ ہیں،